أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. کل رات کو شب جمعہ میں بھی یہی موضوع رہا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ اسی سے متعلق بعض ضروری باتیں کہی جائیں، کیونکہ اس میں امت کا فائدہ لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے کہا بھی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. یعنی تم ایک بہترین جماعت بنائے گئے ہو اور تمہیں عمدگی امت نصیب ہوئی ہے، کیونکہ تمہارے ذمہ لوگوں کی بہتری ہے، اور جو بہتری کا کام کرے تو وہ بہتر لوگ ہو. بہتری کا کام اس کو کہتے ہیں جس میں دوسرے کو خیر پہنچے اور وہ شر سے رک سکے، گناہ سے باز آ جائے، ظلم اور زیادتی ترک کر لے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم میں ایک جماعت ہونا چاہیے، دین کے کام کرنے کے لیے. اور یہ آیت پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، پیغمبر کی موجودگی میں کہا جاتا ہے کہ ایک جماعت بنا اور ہونا ضروری ہے. یقیناً وہ جماعت پیغمبر ہی کی بنائی ہوئی جماعت ہے جنہیں صحابہ رسول کہتے ہیں، اور ان میں صلاحیت تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، لوگوں کو خیر کے کام بتانا اور نقصان اور گناہ کے کاموں سے روکنا. یہ منصب حقیقت میں انبیاء کا ہے اور مرسلین کا ہے. ہم سے پہلے جتنے انبیاء اور مرسلین آئے ہیں ان کا یہی ذمہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو معروفات بتائی، مشروعات بتائی، خیر اور صلاح کے کام کی تلقین کی، رشد و ہدایت کی تعلیم دی، نیکیوں کی ترغیب دی، اور انہیں برائیوں سے، گناہوں سے، ناکردگیوں سے، اخلاق سوز کاموں سے روکنے کی کوشش کی. قرآن کریم میں اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل تشریف لے گئے عزیز مصر کے ہاں، ان کے حسن اور جمال کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا اور جیل میں لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ ایک عظیم انسان ہے، انسانوں میں بڑے شان اور شوکت کے آدمی ہیں، تو آدمی ایسے لوگوں سے پھر خیر کی توقعات کرتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں خواب کی تعبیر لینے آئے، عجیب و غریب خواب تھا جس سے تمام لوگ پریشان تھے، اور پھر وہ خواب بڑھتے بڑھتے بادشاہ کا خواب بھی شامل ہو گیا. تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ ان کا کام ہے اور ان کی ایک ضرورت مجھ سے پوری ہوگی. آدمی کا جب کسی کے ساتھ کام ہو اور اس کے ساتھ کوئی ضرورت وابستہ ہو نہ، تو اس کی بات غور سے سنتا ہے. علماء کی باتیں لوگ اس لیے نہیں سنتے، اور تبلیغی بھائی غریب تو کسی شمارے میں نہیں، کہ ایک تو لوگ اپنے فائدے اور نقصان کو نہیں سمجھتے. اگر اپنے فائدے اور نقصان کے قدردان ہوتے تو بہت خیال اور بہت احتیاط سے قدم رکھتے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور وہاں یہ پسلان سی بنی تھی، اور بچے وہاں اوپر بیٹھ کے نیچے پسل کے آتے تھے جیسے کھیلتے. تو امام صاحب نے دیکھا اور آپ کو خوف سا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹھنے سے پہلے ہی ایک بچہ پھسل جائے اور اس کا پاؤں ٹوٹ نہ جائے. تو اس کو آواز دی، تو اس نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا اور امام صاحب سے کہا، حضرت آپ بہت خیال رکھیں، اگر آپ پھسل گئے تو پورا عالم پھسل جائے گا، پورا جہان کے امام ہیں آپ، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں. عجیب بچہ تھا، بعض بچے بھی بڑے خوب ہوتے ہیں. ہم بنگال گئے تھے اور وہاں سلہٹ میں اس جگہ گئے جہاں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی 22 سال رہے. اس گھر میں اس شخص کا پوتا بوڑھا ہو گیا تھا، جو شیخ الاسلام کو کلکتے میں ایک مسجد میں دیکھ کے دعوت دی تھی کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر آئے اور رہے. حضرت مدنی موڈ میں دیکھا میں آ جاؤں گا، اور تشریف لے آئے وہاں. تو اب دیوبندیوں کا طریقہ ہے کہ جب بنگلہ دیش جاتے ہیں سلہٹ تو اس جگہ کو بھی جاتے ہیں، اس کو سڑک والی مسجد کہتے ہیں، جہاں حضرت مدنی نے 22 سال اعتکاف کیا ہے اور وہاں درس دیا ہے. ان کی وہاں 9 اولادیں ہوئی ہیں جن میں سے 6 وہی مری اور دفن ہوئی. دیوبند کے بزرگوں میں مولانا حسین احمد صاحب کو ایک خاص مقام حاصل ہے. ان کے دور میں ان سے 22,000 علماء نے بخاری شریف پڑھی، اتنی بڑی تعداد کسی اور عالم کی نہیں. کا زمانہ تدریس کا بھی بہت زیادہ ہے، شاید 54 سال کے قریب کا زمانہ ہے دیوبند میں پڑھا تھا. تو اس گھر میں ایک ننا سا بچہ تھا، وہ بزرگ جو حضرت مدنی کو لے کے آئے تھے اس کا جو پوتا تھا وہ تو بوڑھا ہو گیا تھا، حنیف بھائی نام تھا اس کا، وہ ہمیں واقعات سنا رہا تھا، اور اس حنیف صاحب کا ایک پوتا تھا 4.5 سال عمر تھی، وہ بہت عجیب و غریب تھا، شاید لوگوں کے آنے جانے سے وہ عقل مند ہو گیا تھا. مثلاً اس کے والد نے چائے لائی تو اس نے ہنگامہ کیا کہ پاکستان سے علماء ہیں اور خالی چائے لائے، اس کے ساتھ بسکٹ کیوں نہیں لائے اور انڈے ابال کے کیوں نہیں لائے. اس کا والد اندر گیا اور انڈے ابال کے لے آئے اور بسکٹ لے آئے. اور پھر وہ بچہ جو تھا وہ کرسی پر بیٹھا رہتا تھا، وہ احکامات جاری کرتا تھا اور اس کا والد جو تھا وہ اس کے سامنے دوڑتا تھا، اور بچے کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی، وہ ایسی پکی باتیں کرتا تھا. ہم بڑے حیران ہوئے تو ہم ان سے بات کرنے لگے تو اس بچے نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ حضرت مدنی کے حالات سننے آئے، میرے دادا بیان کر رہے ہیں، آپ ادھر متوجہ ہو جائیں، آپ ایک بچے کو چھوڑیں. عجیب و غریب بچہ تھا، بڑوں کو بھی عقل سکھاتا تھا اور مولویوں کو بھی عقل سکھاتا تھا. اس نے کڑاہوں کا ذکر کیا، کڑاہے. وہ بچہ اندر گیا، کڑاہے لے آئے اور اس کے والد گئے اور وہ کڑاہے اٹھا لائے جو حضرت مدنی پہنتے تھے. والد کو کہا ایسا نہیں اٹھاتے، اس کو تھیلی میں رکھ کے لے آئے. اس کے والد فوراً تھیلی میں ڈال کے لے آئے، کہ یہ شیخ الاسلام کے پہنے ہوئے، اس کو تم عام کڑاوے سمجھ کے کیوں لاتے ہو؟ وہ کڑاہوں کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بنگال میں جب حضرت مدنی رہنے لگے تو عالم لوگ اس لیے نہیں رہتے کہ لوگ ان کی دعوتیں کرے اور کھانے دے اور چند دے دے، کام کے لیے ٹھہرتے. حضرت مدنی کو پتہ چلا کہ یار 10 مہینے بارشیں ہوتی ہے اور یہ جو آپ ہندوستان میں جوتے پہنتے ہیں اس سے نہیں چل سکیں گے، تو انہوں نے کڑاہے بنوائے، لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، اوپر تارپال کا پٹا لگا ہوتا ہے. پختوں کے مطلب کڑاہے ہوئے، کھٹو گیا جی کھٹو گیا، پختوں کے وہ پستے نہیں. اور پھر کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں سب راستے بند ہوتے ہیں اور پانی کے اوپر ایک لکڑی رکھتے ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک لکڑی پڑی ہوتی ہے اور اس لکڑی سے لوگ چلتے. حضرت شیخ الاسلام نے اس کی مشق کی، کیونکہ عام آدمی اس سے نہیں گزر سکتے، پانی میں گرنے کا اندیشہ ہے. حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے عام حالات میں جب ہی شروع نہیں ہوا تھا شاگردوں کو کہا کہ پانی پر جو ہے نا لکڑی رکھو، جب فرصت میں ہو جاتے تھے پانی پہ لکڑی رکھ کے مولانا مدنی جا کے اس سے چلتے تھے. جب وہ دن آئے تو حضرت مدنی ایسے چلتے تھے، بنگالیوں کا کہنا ہے جیسے یہاں پیدا ہوئے ہو پلے ہو، ایسے بہترین چلتے تھے. اور حضرت فرماتے تھے کہ تبلیغ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اس کے لیے تو ہر جگہ جانا پڑے گا مجھے. تو جہاں کے احوال ہو اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اور پھر ان لوگوں کو دین کا کلمہ بتانا ہوتا ہے اور ان کو ناگردنیوں سے منع کرنا ہوتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. تو جب آدمی کا کسی سے کوئی کام ہوتا ہے یا اس کا محتاج ہوتا ہے تو وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں. ریاض کے اندر شاہ فیصل کے زمانے میں ایک اجلاس تھا بڑے بادشاہوں کا، اور اس میں 36 ملکوں کے علماء بھی آئے تھے پاکستان اور ہندوستان کی طرف سے، ہندوستان کی طرف سے بھی علماء تھے پاکستان کی طرف سے، سید سلیمان ندوی تھے اور مولانا یوسف صاحب بنوری تھے. ریاض میں اجلاس تھا بہت بڑا، بادشاہان عرب و عجم بیٹھے تھے، ہر قسم کے علماء تھے. جس وقت شاہ فیصل تقریر کے لیے کھڑا ہوا تو ظاہر بات ہے کیمرے والے اور تصویریں بنانے والے وہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے اور تصویریں بننے لگی. اس میں ایک ہی آواز گونج گئی حضرت مولانا یوسف بن نوری کی، اور انہوں نے شاہ فیصل کو کہا کہ آپ صرف ایک بادشاہ نہیں ہیں، آپ کعبے کے امام بھی ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے بڑے ہیں. تصویر شرعاً حرام ہے، آپ کہے کہ یہ حرام ہے تاکہ دنیا کے مسلمان اس گناہ سے پیچھے ہٹیں. شاہ فیصل نے کہہ دیا یہ تصویر حرام ہے، اور میرے ملک کے علماء بھی تصویر کو غلط کہتے ہیں، اور مولانا کا احسان ہے کہ ہمیں یاد دلایا. اور تمام کے تمام کیمرہ میں ادھر ادھر بھاگے. جانتے بہت کچھ ہے لیکن وقت پر کہنا ہر ایک کا کام نہیں ہوتا. آپ نے اس وقت کہا تھا کہ آپ بادشاہ ہیں مسلمانوں کے، اور بلاد عرب کا بادشاہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مذہبی سرمایہ اور رہنما ہوتا ہے. آپ جو کریں گے دنیا وہی کرے گی. آپ کہے کہ یہ حرام ناجائز ہے، اس نے کہا یہ حرام ناجائز اور اس کو نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. بادشاہان جب دین پر غیرت کرتے ہیں تو لوگوں میں جلدی سلیقہ طریقہ آ جاتا ہے، اور فقیر اور مسکین تو پھر اپنے اوراد سے، توجہات سے، روحانی قوت سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. پھر آگے لوگوں میں اگر وہ جان ہو، وہ عزت ہو، وہ ان کے ظرف میں پاکی ہو تو وہ متاثر ہوتے ہیں، ورنہ گندے ظرف پلید مزاج کا آدمی جو پہلے سے ہی دھلا ہوا ہی نہیں ہے وہ کہاں متاثر ہوتا ہے. غلاظت کے ساتھ بریانی ملتی ہے تو پلید ہوتی ہے، دودھ اس میں جاتا ہے تو گندا ہوتا ہے. اس لیے شرعاً وضو کیا جاتا ہے، پاک کپڑے پہنے جاتے ہیں جمعے کے لیے، اور اچھے موقعوں کے لیے غسل کیا جاتا ہے تاکہ ظرف پاک ہو جائے اور اس شخص میں خیر اور نیکی قبول کرنے کی صلاحیت آ جائے. گوہر پاک ببایت کے شوت قابل فیض، فیض لینے کے لیے پاکی برتن چاہیے، ورنہ ہر سنگ گلے لو لو مرجان میں شوت، ورنہ ہر پتھر تو یاقوت مرجان نہیں بن سکتا. اب جمعے کا دن ہے مبارک، اور آپ ٹائی مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ضرورت کیا پیش آئی آپ کو؟ دفتر میں تو چلو آپ کی مجبوری ہے، مسجد میں کیا مجبوری ہے؟ اس کو کھول کر کے اور اپنے پاس رکھے، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف سازشیوں کا مزاج ہے. کیونکہ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ مرے ہیں اور نہ ان کو سولی دی گئی ہے. قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ انہیں قتل کر سکے اور نہ سولی دے سکے، لیکن یہود اور عیسائی کہتے ہیں کہ ان کو سولی دی گئی ہے. اور یہ وہ سولی کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے اس کے گلے میں ڈال کے کھینچ لیا گیا تو لوگوں کے گلے میں ٹائی مار لی گئی، تاکہ آپ کہیں کہ عیسیٰ مر چکے ہیں. معاذ استغفر اللہ. اس لیے فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ ٹائی باندھنا زنار کے حکم میں ہے، اور یہ کفار اور جہنمیوں کا طریقہ ہے. فتاوی رشیدیہ اردو کتاب چھپ گئی ہے، لیکن لوگوں میں بصیرت نہیں ہے، بہترین علوم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے محروم اور بد نصیب رہ جاتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان لوگوں کی ایک ضرورت مجھ سے وابستہ ہے، اور وہ یہ کہ اس خواب کی تعبیر میرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، اے بہت سارے حاجت روا اور مشکل کشا یہ ماننا چاہیے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ زوراور جو سب کچھ کر سکتا ہے. یہ توحید کا مسئلہ تھا، یہ باد و بابا ہے اور یہ کسی کو دانا ہو تو ٹھیک کرتا ہے، یہ فلاں بابا ہے کسی کو بیٹا نہ ہو یہاں آ جائے تو بیٹا دیتا ہے، یہ کاروبار چلاتا ہے. جیسے بدعتی اور مشرکوں نے لوگوں کے ذہن میں گندے نظریات ڈالے، یہی نظریے خراب اور پلید اس زمانے میں بھی لوگوں کے تھے. یوسف علیہ السلام نے محسوس کیا اور ان کو کہا کہ ہم تو اس خدا کے ماننے والے ہیں جو اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. آسمان میں بھی اس کے اختیارات ہیں، زمین پر بھی اس کے اختیارات ہیں، انسان بھی اس کے محتاج ہے اور جن اور ملائک بھی اس کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور سب کچھ کرنے والا ہے. یہ توحید کا اہم مہم مسئلہ تھا اور حضرت صاحب نے جیل میں بیان فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسائل بیان کرنا، معروف کے احکام دینا، یہ کہنا کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ ہی حاجت روا و مشکل کشا و کارساز ہے، ایک ہی اللہ عبادت کا لائق ہے، وہ قریب اور بعید سب کی سنتا دیکھتا ہے، یہ امر بالمعروف ہے. اور یہ کہنا کہ یہ مورتیاں، یہ قبریں، یہ درگاہیں، یہ آستانیں، یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ سب خیالات ہیں، تصورات ہیں. بے شک اپنی ولایت میں، اپنی بزرگی میں، اپنے صلاح اور فلاح میں معیاری انسان تھے، مگر انسان جتنا بھی معیاری بن جائے وہ کسی کا مسجود نہیں بنے گا، آدم سے بڑھ کر کوئی نہیں. لیکن آدم علیہ السلام کا سجدہ بھی ملائک نے حکم الہ سے کیا ہے اور اس کے بعد آج تک کسی کا سجدہ نہیں کیا گیا، الا یہ کہ اس شریعت میں یہ عبادت کا کوئی طریقہ ہو. حدیث شریف میں ہے، آپ کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ ہم فلاں ملک میں گئے اور وہاں کے عوام اپنے بادشاہ کا سجدہ کرتے اور بادشاہ کے مصاحب درباری جب آتے ہیں تو سب سے پہلے سجدہ کر لیتے. تو آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے پاس آسمانوں سے وحی آتی ہے، آپ پر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم ہے، تو آپ کا سجدہ کیوں نہ ہو؟ آپ نے یہ سن کر کے فرمایا، اگر یہ جائز ہوتا کہ کوئی کسی کا سجدہ کرے تو لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِبُعُولَتِهِنَّ، میں خواتین کو کہہ دیتا کہ ہر عورت اپنے خاوند کا سجدہ کرے. لیکن میری شریعت میں اور میں جو دین لے کر کے آیا ہوں اس میں اجازت نہیں ہے کہ کوئی کسی کا سجدہ کر لے، اس واسطے نہ میرا سجدہ ہوگا اور نہ کسی اور بادشاہ کا ہوگا، نہ کسی بزرگ کا ہوگا، نہ کسی سلطان کا ہوگا، نہ کسی محترم کا ہوگا اور نہ کسی مکرم کا ہوگا، نہ کسی محسن کا ہوگا، اور سجدہ صرف اور صرف بندہ اپنے اللہ معبود برحق کا کرتا ہے. گزشتہ شرائع کے اندر خلط ملط ہو گیا تھا، لیکن ہماری شریعت کو ایسا صاف ستھرا رکھا گیا کہ دیکھو امام کی اقتداء میں ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے، لیکن امام بھی کرتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اس کا قیام نہیں ہے، یہ اس کے لیے رکوع نہیں ہے، وہ تو خود رکوع میں چلا گیا، وہ تو خود سجدہ ریز ہو رہا ہے، وہ تو خود سجدے کام سے زیادہ محتاج ہے، اور وہ سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے، تب جا کے ہمارے لیے سجدے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے شریعت مقدسہ نے ایسے عظیم طریقے سے تعلیمات نافذ فرمائی کہ اللہ کی برتری عظمت، الوہیت، وحدانیت، ربوبیت، لا شریک ہونا اور عظیم ہونا وہ ہم وقت سب کے سامنے ہو، ہر وقت مستحضر ہو. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. ولتکم منکم امہ، اے لوگو تم میں ایک جماعت ہونا چاہیے. اوہو، یہ جماعت علماء کی ہے جنہیں مسائل کا اندازہ ہے، جو جانتے ہیں، عالم اس کو کہتے ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. یہ دیکھیں، اللہ خود گواہی دیتے ہیں، فرشتے اور علماء کرام، قائما بالقسط، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس سے پتہ چلا کہ جو قبروں کی برتری بیان کرتے اور جو باباؤں سے ڈراتے اور ان کی نیاز اور نظر دلواتے ہیں، شکل میں اگرچہ وہ عالم ہے مگر قرآن کی نظر میں وہ عالم نہیں ہے، وہ تو شرک کا پجاری ہے. شہد اللہ، اللہ گواہی دیتے ہیں، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، والملائکہ اور فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں، واولو العلم اور علماء، قائما بالقسط، اسی شہادت پر ڈٹے ہوئے. تین صنف بیان فرمائے رب العزت کی ذات جل وعلا، ملائک اور علماء. تو جیسے ملائک میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے، کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو اس نظریے کے خلاف کوئی قول کرتا ہو، تو پتہ چلا کہ جو توحید کے مسئلے میں کوئی اور رائے رکھتا ہے وہ صف علم میں داخل ہی نہیں. اور وہ کون ہے جو اللہ کی توحید میں اختلاف کرتا ہے؟ اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے جیسوں کو یہ سکھاتا ہے. صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ صف علم سے نکلنے کے بعد صف شیطان میں داخل ہو چکا ہے، اس لیے وہ قبروں سے اور درگاہوں سے اور آستانوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، کیونکہ وہ منزل کھویا ہوا ہے، اپنا مقام اور منصب سے وہ گر چکا ہے. منزل اور مقام سے جب آدمی نیچے جاتا ہے تو پھر وہ اوروں کو بھی نیچے کرتا ہے. قرآن کریم میں رب العزت نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کو علم دیا، ہم نے اسے صلاحیت دی، ہم نے اسے بڑی عزت دینا چاہا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہاتھ رکھا کرو، کتنے بڑا نقصان کر رہا ہے. پیغمبر کہتے ہیں جب کسی کو چمائی آئے اول تو روکے، آنے نہ دے، اور اگر پھر بھی آنے لگے تو بائیں ہاتھ کی بائیں طرف منہ پہ رکھے، ورنہ شیطان اندر چلے جائے. تو اگر مکھی اندر چلی جائے تو الٹی آتی ہے، اگر چوئنٹی اندر چلی جائے تو عزم خراب ہوتا ہے، اگر ریت اور مٹی اندر چلی جائے تو بھی خوراک کو نقصان تو پہنچتا ہے. شیطان جب اندر چلے جائے گا تو ایمان کو اور اعمال کو نقصان دے گا. شیطان ایمان اور اعمال کا نقصان کرتا ہے، ازلی اور ابدی دشمن ہے. وہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں بگاڑ پیدا کیا ہے، قیامت تک جہنم جانے تک بگڑا ہوا ہے. تو اے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ مسئلہ بھی مضبوط یاد رکھو کہ جب بھی تمہیں جمائی آنے لگے تو اول تو روکو، حدیث شریف میں مت آنے، اور اگر پھر بھی بے اختیار ہو گئے تو عام حالات میں بائیں ہاتھ کی بائیں طرف یوں. حدیث کے الفاظ سنو، اذا تصاوب احدکم، جب تم میں سے کسی کو جمائی آنے لگے، فلیکظمہما استطاع، نہ آنے دے جہاں تک ہو سکے. اگر مجبور ہو گیا، فلیدع یدہ فی فیہ، تو ہاتھ منہ پہ رکھے، لأن الشیطان یدخل بھی، کیونکہ شیطان اندر جاتا ہے. یہ کامل دین کی علامت ہے. شکر کے موقع ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہا ہے، آپ خوش ہو رہے، اللہ اکبر، دائیں ہاتھ اٹھایا، ایک دائیں ہاتھ صحیح سلامت ہے. تقریر میں ہمارے جو سیاسی مولوی ہے، لیڈر، بتانے کے لیے کہ ہم ویسے بظاہر دین دکھاتے ہیں، دین والے نہیں، کام الٹے ہاتھ سے ہو رہا ہے. وہ ایک بزرگ کو کہا گیا کہ آپ کا شاگرد بہت قابل ہے، بڑا فیض ہے، بڑی دنیا اس کے واز میں شریک ہوتی ہے. نیا مولوی ہوتا ہے نا، نئے نئے مسائل بڑے خاص طریقے ترنم سے اور اداؤں سے آگے بڑھاتا ہے، تو لوگ بھی ذرا کھلو جدید لذیذ ماڈرن پسند ہوتے ہیں. تو وہ بزرگ نے کہا چلو ہم بھی دیکھ کے آتے ہیں. وہ جب تشریف لے آئے اتفاق سے، تو وہ جو نیا مولوی تھا جس کی بڑی تعریف ہوئی تھی، وہ خطاب کرتے ہوئے بائیں ہاتھ بار بار اٹھاتے تھے. تو وہ بڑے غمگین ہوئے اور انہوں نے کہا ہماری قسمت کہاں کہ ہمارے نیچے کے انڈے سے ایسا چوزا نکلے جو دریا پار کرے. وہ تو کوئی قسمت والی مرغی ہوتی ہے جس کے نیچے انڈے سے بطخ بھی نکلتا ہے. مرغی کنارے پر کھڑی رہتی ہے اور بطخ دریا میں تیرتا ہے. اور میں وہ تو الٹے ہاتھ سے اشارے کر رہا ہے، تو واس کا فائدہ کیا ہو. دائیں اور بائیں کا فرق، سبحان اللہ. ہمارا نام، ایک نام اصحاب الیمین ہے قرآن کریم کے اندر، دائیں ہاتھ والے، قسمت والے. تو جتنے پسندیدہ کام ہیں، جیسے قرآن شریف پکڑنا، کتاب پکڑنا، کوئی خیر دینا، کوئی چیز لینا، یہ سب دائیں ہاتھ سے. اور تسبیح پڑھنا دائیں ہاتھ سے. بلکہ آپ تقسیم کر رہے ہیں، آپ کو کہا گیا کہ یہ خوشبو ہے اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو لگا لے، تو آپ فکر کریں گے کہ میں یہاں کھڑا ہوں، یہ دائیں طرف والے، جب منہ اس طرف ہو، جب منہ ادھر ہو جائے گا یہ دائیں طرف والے ہو جائے. اللہ اکبر. بخاری کے حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا میں نے خواب میں، مجھے جبریل نے مسواک دی اور مجھے کہا کہ آگے بڑھاؤ. تو میں جب آگے بڑھانے لگا تو مجھے کہا گیا کہ دائیں طرف والوں کو دو، جو دائیں طرف بیٹھے ہیں ان کا خیال رکھو. اور آپ فرماتے ہیں الایمنون فالایمنون، دائیں اور دائیں کا خیال رکھنا ہوگا. آپ نے چونکہ یہ ذمہ داری قبول نہیں کی، آپ کے لیے یہ ایک موت کا مرحلہ ہے، کیونکہ آزاد پلے پڑے ہیں نا لوگ، دائیں اور بائیں دونوں چلتا ہے عیسائیوں کی طرح، مسلمان تو دائیں ہاتھ والا ہے. لیکن جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ خوشی محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں گے آپ. اور یہ دائیں کا اہتمام کرتے 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 اتنا ضروری ہے کہ جب آخری وقت میں نیک اعمال اور ان کے پروانے بٹھیں گے تو جن کو دائیں ہاتھ میں مل گیا یہ علامت ہے کامیابی کی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فسوف يحاسب حسابا يسيرا، جن کو نام عمل دائیں ہاتھ میں ملا اس کا حساب بھی عمدہ ہوگا، آسان ہوگا. وينقلب الى اهله مسرورا، اور خوش خوش اپنے گھر کی طرف جائے گا. واما من اوتي كتابه بشماله وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، بائیں ہاتھ یا پیچھے سے جن کو دیے جائے، فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا کہ آئے ہماری تباہی ہو جائے تو اچھا جان چھوٹے. وَيَسْلَى سَعِيرًا، جہنم جانے والا ہے. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس نے ساری خوشیاں دنیا میں گزاری ہے، آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوا ہے، کوئی پابندی قبول نہیں کی. اور گھر پر خوش رہنا یا خوشیاں کرنا یہ برا تو نہیں ہے، لیکن انہ ظن اللہ یہور، ایسے خوش باشیوں میں آیا گپ و شپوں میں کہ آخرت کا منکر ہو گیا. ایسی گپے بھی لگتی ہے، ایسی مجلسیں بھی بنتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، چلتی رہتی ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں اور جچی ہوئی باتیں ہیں، اور بات اصل میں ہے یہی، اس کے علاوہ سارا گند خس و خاشاک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں جو آپ کہتے کہلواتے ہیں. صرف وہی بات قیمتی ہے جو آخرت سے متعلق ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین پیدا کرتی ہے، جو اللہ کا خوف دلاتی ہے، جو احتیاط پیدا کرتی ہے، جو گناہوں سے اور بے احتیاطی اور بے ادبی سے بچاتی ہے، یہ اصل سرمایہ کی اور دیر پا بات ہے. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، یہ اچھی طرح سن لے، اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا. اللہ جب اللہ دیکھ رہا تھا تو اب وہ نظام بھی پورے عدل اور فضل کا ساتھ ہے، اب آج اس کا انصاف کیا جا رہا ہے. دائیں اور بائیں، چھوٹا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اور مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان ہے اور بائیں کان کے سیدھ میں اقامت ہے، اس کو بھی نہیں یہ پتہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھ لے، مولویوں کو دلیل نہیں ملتی. ہاں یہ سوال، میں نے کہا تمہیں دلیل نہیں ملتی تو وہ پڑھتے بھی نہیں، پڑھتے نہیں تو مسجد فجر میں خالی پڑی ہوتی. اس کے کان میں کہو کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو بڑا ہو کر کے سوئے گا نہیں، فجر میں آئے گا، خدا کی قسم یہ مر جائے گا، فجر کا ناغہ نہیں کرے گا. یہ جتنے فجر کے لٹیرے ہیں اور فجر کی نماز سے محروم اور بدبخت ہیں، یہ سب وہی لوگ ہیں جن کے کان میں سرش میں نہیں آیا الصلاۃ خیر من النوم. اب وہ غریب کہیں گے ہم کیا کریں. مجھے ایک لڑکے نے، اسٹوڈنٹ نے خط لکھا کہ میں اپنے کان میں، میں نے 100 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہہ دیا اور میں فجر میں آنے لگا، لیکن پھر بھی ناغہ ہو جاتا ہے، اب کہاں جاؤں. اور غریب اور کچھ نہیں کر سکتا تھا. میں نے کہا آپ کا یہ افسوس یہی کافی ہے انشاءاللہ. اور یہ احساس جو پیدا ہو گیا ہے یہ آپ کو فجر کا پابند بنا دے گا. عجیب بات ہے, تمام عالم کی مساجدوں میں مؤذن جب کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, وہ فجر کا وقت ہوتا ہے. ظہر میں اجازت نہیں ہے, عصر میں نہیں, مغرب اور عشاء میں نہیں, ایک اذان ہے جس میں الصلاۃ خیر من النوم کا کلمہ ہے. حدیث شریف میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے, عبادت کرتے تھے, دعائیں مانگتے تھے, اپنے اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتے تھے. صبح کے قریب آپ 12 رکعت تہجد پورا کر کے, بخاری میں 22 طرق موجود ہے, اور اس کے بعد آپ وتر پڑھ کر کے بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی لیٹ کر کمر سیدھی کرتے تھے. اور بلال کو حکم تھا کہ جب تو اذان دے تو مجھے آواز دے. آواز کیسے دے؟ خدایا تیرا شکر ہے, وہ بلالا کہ تو نے یہ کہیں نہیں کہا اللہم صلی علی محمد والا آل محمد. بریلیان اور بدتیان وہ تو اور بغلے بجاتے کہ دیکھو دیکھو دیکھو, صحابہ بھی یہی پڑھتے تھے. حضرت بلال اذان دے کے حضرت کے گھر کے سامنے آ کے فرماتے الصلاۃ خیر من النوم. آپ سو رہے ہو نا بڑی گہری نیند, اور ٹھنڈا کمرہ ہو اور نرم بستر ہو اور جمی ہوئی نیند آئی ہو, اور یہ عاجز اور فقیر اپنے جبے اور پگڑی سمیت بھی آ جائے اور آپ کو کہے کہ سونا چھوڑ دو, آپ کا جائز مولانا صاحب یار اب ہمارے گھر میں کہاں سے آ گئے, اب ہمیں مدرسے اور مسجد میں کام کرے رہنے دو ہمیں, کیونکہ ہم سے کب پیار ہے. ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, مگر یہاں پیغمبر کا مقام دیکھے. جب بلال نے گھر پر کہا الصلاۃ خیر من النوم, تو آپ نے کہا بلال نعم الکلمات, کیا بہترین کلمہ ہے, اجعلھا فی اذانک الفجر, فجر کی اذان کے ساتھ پڑھا کرو کہ میری ساری امت سنے, کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں, کائنات کی رحمتوں کے پیکر ہیں. جو کلمہ خاص آپ کے لیے تھا آپ نے بلال کو حکم دے دیا کہ اس کو فجر کی اذان میں, اس وقت سے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم شامل ہو گیا پیغمبر کے حکم پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کو اطلاع ملی کہ عجم میں دور دراز نئے مسلمان, نئی مسجدیں, نئی نمازیں پڑھنے والے فجر میں عام اذان دیتے ہیں. تو حضرت عمر نے وہاں کے گورنر کو لکھا کہ حاضری لو فجر میں جا کے دیکھو, اور مؤذنین کو جمع کرو اور ان کو تاکید کرو کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھا کر. خدا نخواستہ اگر اس کے باوجود کوئی ایسا ہو, بھول چوک ہو تو تاکید کرو, اور کوئی اور وجہ ہو تو مؤذنی سے منع کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس کے پیچھے آنا پڑا ہے. اتنا ضروری ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پار چڑھے کان کہ مجھے اس کے پیچھے آنا پڑا ہے. شاہی فرمان جاری ہوا, پورے عالم اسلام کے اذان خانے چیک ہو گئے, صرف ایک یا دو جگہ ناواقفیت کی وجہ سے ایسی ملی, اور انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ ہم الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ فجر کی اذان دیں گے. تو میرے بھائیو, میرے محبوبو اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سرمایہ, آپ دل سے کہے کہ ہر مسجد میں مؤذن کانوں میں انگلیاں ٹھونک کے کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, اور چند بزرگ یا چند نوجوان جنہیں خاص صفت اللہ نے عطا کی ان کے علاوہ سب بددستور سوئے ہوئے ہیں. زیادتی ہے بڑی. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. فجر کی نماز میں جانا, جماعت میں شریک ہونا, الصلاۃ خیر من النوم کا احترام کرنا, یہ ہمارے مذہب کے شعائر میں سے, اس سے ہم اور ہمارا مذہب قائم ہے. ہمیں اس کی پوری پابندی کرنی ہے اور اس کا تقدس اور ادب بچا لانا ہے. اس بیشبہا کلمے کو دل سے قبول کرنا ہے, آنکھوں پر بٹھانا ہے, اور اپنے بھائی لوگوں کو اور اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو تاکید کرنی ہے کہ خبردار کہ فجر قضا ہو گئی. حافظوا علی الصلوات, نمازوں کا سخت خیال رکھو. لأن من حافظها فهو لغيرها احفظ, جو نماز کا خیال رکھے وہ ہر چیز کی حفاظت کرے گا. ومن ضيعها, اور جو نماز جیسی دولت کو ضائع کرے, فهو لغيرها اضيع, وہ اور چیزوں کو بھی ضائع کر سکتا ہے. آج پاکستان خطرے میں ہے, تینوں فورسز اور ان کی عزت و آبرو خطرے میں ہے, چاروں صوبے بچے کچے, بے امن ہے, بے سکون ہے, بے قرار ہے, اور بڑے دوائی اور بڑے خیالات ہیں. کیا کوئی ایک خیال ایسا ہے کہ زرداری صاحب بھی نمازوں کی پابندی کرے؟ ابھی اس نے اپنے ابے کو لحد میں اتارا. صرف لحد میں اتارنے سے کام نہیں بنتا, نیک اعمال آگے بڑھانے پڑے. کتنے لوگ رسم تعزیت بجا لاتے ہیں, کوئی سچی تعزیت کرنے جائے اور کہے جن لوگوں کو اس مرحوم کے جانے کا صدمہ ہے وہ زیادہ تاکید کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھے. اور ان کی کیا خصوصیت, ہر گھر, ہر علاقے, ہر قوم اور قبیلے کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے نمازی بڑھ جائے, ہمارے لوگ فجر کی پابندی کر لیں, ہماری مسجد آباد رہے اور مسجد مرسی خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ہمارے اس مہینے کا, بلکہ تین مہینے کا ماہنامہ لخصن شائع ہوا ہے, ذرا پڑھ لو, انشاءاللہ یاقوت و جوہر پائیں گے, اس میں قیمتی لال اور ہیرے پائیں گے. اس عاجز نے ان اشعار کو خاص انداز میں پیش کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی پوری امت کی حفاظت فرمائے, پاکستان کی حفاظت فرمائے, یہاں کے افواج کی عزت بڑھائے, اور چاروں صوبوں میں, خاص کر ہمارے شہر اور ملک میں, اللہ باقاعدہ اور سرمدی ابدی امن, حفاظت, سکون, قرار کا ماحول پیدا فرمائے, اور اللہ مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف متوجہ فرمائے. جو دینی نقصان ہے اس کے تدارک کرنے کا سلیقہ, طریقہ, سوچ, فکر اللہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, اللہ اکبر کبیرا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله, أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم, منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم, ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, وقال صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائع. وقال صلى الله عليه وسلم الجهاد مازن منذ باسني الله لا يبتله جور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر هذه الأمة دجال. وقال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. رواه البخاري والترمذي وابن أبي شيبة وأحمد في مسنده. وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه أصحاب السنن. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. نمازی بھی فقہی مسائل کی نشست کے آگے لمبی نیتیں نہ باندھیں. دفاع بلا اور دفاع مصیبت کے لیے بکر صدقہ کیا جاتا ہے خیرات کیا جائے کی بات ہے برابر ہے. صدقے کے بکرے گوشت خود نہیں کھائے آپ سے جمع کی صدقے کے بکرے گوشت تو مستحق ہی نہیں کھائے آپ نہ کھائے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائیں تاکہ آپ مال جمع فرمائیں. شاپنگ سینٹر میں خریداری کے بعد ایک کوپن دیا جاتا ہے کہ آپ کا اس سے تحفہ نکل سکتا ہے تحفہ نکلا ہے تو وہ تحفہ جائے جائے جو خوشی کی وجہ سے ان کی طرف سے ایک ترغیبی مہم ہے. اثر چھوٹا بچہ ہے جس کے اچھا ایک عمر اچھا عمر اثر کی طرف لکھا ہے 3 سال اسپتال میں داخل ہے اس کے علاوہ اللہ صحت شفا دے. یا آیت سجدہ کا دل میں خیال آنے سے لازم نہیں پڑھنے سے آیت سجدہ کا دل دل میں پڑھنے سے سجدہ نہیں ہوتا. اگر 4 رکعت نماز میں اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اگر غلطی سے دوسری سورت پڑھ لی تو سجدے سے کوئی حرج نہیں. چار رکعت والی نماز بشرط تھی کہ نفل نہ ہو, کیونکہ نفل نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ اور سورت ملانا فرض ہے, اور باقی چار رکعت والی اگر فرض نماز ہے تو آخری دو رکعتوں میں خاموش رہے یا تسبیحات پڑھے یا فاتحہ پڑھے, اجازت ہے. حمد اور نعت میں جو ذکر اور درود ہوتے ہیں اگر ان کو اورات کو اسی لیے پڑھا جائے تو ثواب ملتا ہے, پڑھا جائے گا جب شریعت کے حدود میں. میں آپ کے بیانات موبائل فون پر بھی سنتا ہوں, مجھے جب آپ دعا مانگتے تو میں آمین کہتا ہوں. کیا یہ ریکارڈ کی ہوئی دعا میں آمین کہہ سکتے؟ بہت اچھی بات ہے, آپ شریک رہے. کیا ایسی کوئی روایت سے جمعے کو مغرب اور عشاء کے درمیان تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے رزق کی تنگی؟ یہ بزرگوں کے تجربے ہیں. مجھے قطروں کی بیماری ہے, استنجا کرنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے. پہلے سے استنجا کیا کر, 45 منٹ پہلے آپ استنجا کر کے فارغ ہو جائے تاکہ نماز کے وقت پر آپ دوبارہ اطمینان سے وضو کر سکیں. سمجھ رہا تھا موجود وقت میں امت مسلمہ فضدہ ہے اور ہر طرف سے کفار کا قبضہ ہے, تو اس ذلت سوائی سے کیسے نکلے؟ اللہ کے فضل اور اللہ کی مدد سے. اور مسلمان اپنے قومی کوتاہی پر نظر ثانی کریں. خواب میں سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے دیکھنا کوئی گناہ کا عمل سرزد ہوا ہے, توبہ استغفار کریں. بدعتی نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اپنے آپ کو شہید کے الفاظ پکارتے ہیں, شیر پاکستان ہم بدعتی اپنے آپ کو کتا کہہ کر پکارتے ہیں, جو کتا مالک کا وفادار ہوتا ہے. یہ صحیح ہے کہ دیوبندی شیر ہے اور وہ کتے ہیں, یہ خود انہیں کا بیان آپ نقل کرتے ہیں. وفادار یا بے وفا وہ تو علیحدہ بات ہے, کتا ہونا مسلم ہے. ویسے انسان کو ایسے گٹھیا الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, علماء دین نے منع فرمایا ہے. شیر کا لفظ تو حدیث میں آیا ہے, علی اسد اللہ الغالب, لیکن کتے کا لفظ انسان کے لیے نہیں آیا. یہ اس مولوی کی زیادتی ہے. ایسا گاڑی خریدنے کے لیے 4 لاکھ روپے قرض دیتا ہے, مگر قرض دینے والا اس شرط پر قرض دے رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ 4 لاکھ کے بجائے 7 لاکھ قسطوں میں وصول کرنا چاہتا ہے. حرام ہے سود اور کیا. آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, آمین. آپ کا سایہ قائم رکھے, آمین. سود کی اصل تعریف اس کی حقیقت کی روح واضح فرمائے. سود مطلب ہے کہ رقم دے دی جائے اور بغیر کسی معاوضے اور محنت کے اس پر اضافہ مطلوب ہو. اگر محنت اور مشقت کے عوض ہو تو محنتانہ ہے, مضاربت ہے, مشارکت ہے. لیکن سودی رقم بغیر کسی نفع و نقصان, محنت اور مشقت کے اس پر ایک رقم متعین یا غیر متعین مطلوب ہوتی ہے جو ناجائز. کیا دعا کے لیے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. ہمارے عارف بھائی کے پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا, ان کے اللہ تعالی ان کی بخشش فرمائے. سب سے پہلے شرک کس نے کی اور کس نے نبی کے دور میں ہوا, جبکہ تفاسیر میں پڑھتے رہتے ہر قوم اسی دور کی نبی سے یہی بات کہتے رہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان بتوں کی بات کرتے ہوئے پایا. قوم نوح نے یہی بات کہی, قوم ابراہیم نے بھی یہی بات کہی. اتنا معلوم ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت ادریس تک شرک نہیں ہوا, اس کے بعد کا علم نہیں ہے. حضرت الاستاذ ذرا شرک کی ابتدا کی وضاحت کرے, آپ کو اس سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ اگر شرک کی ابتدا معلوم ہو گئی, مثلا یہ کہ شیطان کا فعل بھی مشرکانہ ہے کیونکہ اس نے اپنے خواہش کا اتباع کیا اور آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ شیس علیہ السلام کے سلمی بیٹے تھے, یغوث یعوق ود نصر, سورہ نوح میں ان کا ذکر ہے, اور ان کا شرک شروع ہوا ہے. تفسیر ابن کثیر میں اس جگہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونصر فقد اضلوا کثیرا, اس کے ذیل میں آپ دیکھ لیں گے. مزید تفصیلات کے لیے حضرت الشیخ والمرشد محقق الاثر ترجمان مسلک دیوبند حضرت اقدس مولانا سرفراز خان صاحب کی کتاب گلدستہ توحید آپ مطالعہ کریں. اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اس کی بیٹی جوان ہے اس کے پاس بالفرض 3 لاکھ روپے ہے اس پیسے سے وہ پہلے حج کرے یا بیٹی کی شادی نہیں حج کرے پہ. حج فرض پتی ہے. کسی قادیانی کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ان کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے ان کو بھائی کہنا کیسا ہے کہہ سکتے ہیں. عارض شیطان کا نام ہے اور تائید ترمذی کی حدیث سے ہو رہی لیکن ابو داؤد کی حدیث اللسانی وہ حدیث منکر ہے اور موکل ہے. میں جو پیش کرتا ہوں وہ زیادہ قوی ہے. تفصیل کے لیے سورہ آراف کا حاشیہ اسی آیت پر مولانا شبیر احمد کا دیکھ لیں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں خلیفہ کو پیدا کر رہا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسوں کو پیدا کر رہے زمین میں فساد کرے. فرشتوں کیسے پتہ چلا کہ انہیں غیب کا علم تھا. غیب کا علم تو تب ہوتا کہ وہ صحیح بات کرتے. انہوں نے صحیح بات نہیں کہی. آدم علیہ السلام نے تو فساد نہیں کیا ہے نہ خون بہایا. انہوں نے لفظ خلیفہ سے استدلال کیا. خلیفہ کہتے عدل کرنے والا. عدل تب ہوتا ہے جہاں ظلم کا امکان ہو. اور ظالم کہتے اسی کو جو خون بہائے اور قتل و غارت گری کرے. اور بھی بہت اقوال ہے اس میں. ایک ضروری مطلب پوچھنا تھا کہ تصویر بنا تو نہ جائز ہے لیکن تصویر دیکھنے کا کیا ہوگا. وہ بھی ایسا ہی ہے. حضرت علی کے بارے منقول ہے کہ یا کلو و یا را اس سے جواز معلوم ہوتا ہے پر غلط بات ہے فضول بات ہے. بالکل فرض نماز انفرادی پڑھ لی تھوڑی دیر کے بعد کچھ ساتھی جو دور کے تھے وہ آئے اور جماعت میں چھو کی. مجھے کیا کرنا چاہیے اگر ظہر اور عشاء ہے تو شریک ہو سکتے ورنہ نہیں. مستقل رہائش کراچی میں شادی کی دیر خوشی غم میں حیدرآباد جاتے ہیں. وہاں قیام ایسے گھر میں جہاں دوسرے لوگ مقیم ہیں وہیں اس گھر کا خرچ اٹھاتے ہیں مگر وہ گھر ہمارے آبا اجداد کا ہے اور میں اور میرے بھائی اب بھی اس گھر کی ملکیت میں شراکت دار ہیں. یوں سمجھ لے کہ آپ کا ایک گھر کراچی ہے اور ایک حیدرآباد ہے. دو گھر ایک آدمی بھی ہو سکتے ہیں 10 بھی ہو سکتے ہیں. جب کراچی میں بھی آپ مقیم ہیں وہاں بھی مقیم ہیں. میں اور میری اولاد وہاں جا کر خرچ کرے گی یا پوری قصر کے نہیں میں نے بتا دی. حاجی کے منا میں جو قربانی ہوتی ہے وہ حج کا رکن ہے. یعنی حاجی کو دو قربانیاں دینی ہوں گی ایک منا میں اور ایک صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے. وہ جو قربانی ہے حاجی متمتع اور قارن پر واجب ہے وہ قربانی حج کا حصہ ہے. اور جو یہاں قربانی ہے مال و جائیداد کی وہ اپنی جگہ بدستور رہنا چاہیے. آپ کی حدیث کے میری ہر چیز کو برا کہنا ایمان کے درجے میں سے. جب کسی شخص میں برائی پائی جائے اسے اظہار کیا جائے تو یہ غیبت کہلاتی ہے. نہیں اس کو غیبت نہیں کہتے. غیبت کسی کی برائی بغیر کسی مصلحت اور فائدے کے. آج کل یہ عام سی بات ہے کہ آم کے باغات آم کی فصل آنے سے پہلے خرید فروخت ہوتے ہیں. جو آم ہزار میں خریدتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی بے کا کیا معاملہ ہے. صحیح شیطان آپ پر سوار ہے اور کچھ نہیں. شیطان آپ پر سوار ہے اور آپ کے منہ سے آم چھین رہا ہے. تو یہ کیا ضرورت ہے کہ بازار میں آم کیا آیا ہوا ہے. پھر اس کے پیچھے جاؤ دیکھو کہ وہ زمین اس کی اپنی ہے یا چوری کی ہے. پھر وہاں دیکھ لو کہ وہ مزدور صحیح کام کر رہے تھے آدھا دن کر کے. ایسے قہر الہی تیرے اوپر نازل ہوا ہے. خام خال ویسے آم نہ کھاؤ تو کوئی ضروری تو نہیں ہے. ڈاکٹر عبدالصمد صاحب اس موسم میں شوگر اور بلڈ پریشر والوں کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ آم نہ کھاؤ آم نہ کھاؤ. کہتے ہیں بس آم تو دل کو فیل کرتے ہیں. اس موسم میں ہمارے 90% بیمار چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ بھی ڈاکٹر صاحب کے مریضوں میں شامل ہو جائے اور آم چھوڑ دے تو جنجال سے نکل جائے گا. باقی آم بہت بہترین پھل ہے کھاؤ کھلاؤ. البتہ شوگر والے اور بلڈ پریشر والے آم کی لذت کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کی شیرینی کو بھی دیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو میں نے ڈاکٹر سمد صاحب کا قصہ سنایا کہ میں کسی سندھی شہر میں گیا تھا, وہاں سے بہت کریٹ لے آیا. ڈاکٹر صاحب سے وزٹ تھی, ملاقات ہوئی, مجھے کہا آپ نہیں کھائیں گے, گھر بھی نہ لے جاؤ, بس طالب علموں میں بانٹو. تو وہ ہمارے جو مولوی صاحب تھے وہ ڈاکٹر صاحب, اچھا ایسے بھی ڈاکٹر صاحب ہے, اچھا ہم منع کرتے ہیں, اللہ اکبر. جمعہ کا دن تھا وہاں, اس گوٹ میں جمعہ نہیں ہوتا تھا, وہ کہیں اور جا رہے تھے اور شوقین بہت تھے آموں کے. ایک بالٹی بھری, اس میں برف ڈالا, خوب ٹھنڈا کیا, کپڑے وپڑے جمعے والے پہن کے پگڑی باندھ کے, ایک آم کھایا, دوسرا کھایا, تیسرا, چوتھا, پانچواں کھا رہے تھے کہ پیچھے چلے گئے, بس جمعے کے بعد چلے گئے. تو یہ ڈاکٹروں کے مشورے ماننا بھی بہت ضروری ہے, وہ ہمارے خیر خواہ اور بہترین معالج ہوتے ہیں, اور جب وہ کہے کہ احتیاط کرو تو احتیاط کرنا چاہیے. میرے دانت میں شدید تکلیف ہے, ڈاکٹر نے 7-8 ہزار کا نسخہ بتایا, کوئی وظیفہ عنایت فرمائے. عجیب بات نہیں, ہر کام کا متبادل بھی ہوتا ہے. کسی کوئی حکیمی دوائی استعمال کرو, برش لگا لو, پیسٹ لگا لو, اس میں صاف کرو, ٹھیک ہو جائے گا. مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 13 وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 دفعہ پڑھ کر دائیں ہاتھ کے دو انگلیوں سے پکڑ کر خود ہی چوف کرے, انشاءاللہ آرام آ جائے. گزشتہ دنوں میری بہن کو اس کے شوہر نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی اور وہ 11 دن تک زندہ اور موت کشمکش میں اترا, کے بعد انتقال کر گئی. اللہ تعالیٰ اسے شہیدہ اور سعیدہ بنائے اور ظالم کی گرفت فرمائے جس نے ایک خاتون کے ساتھ اور اس کی زندگی کی رفیقہ کے ساتھ یہ بدترین ظلم کیا ہے. یہ فرمائیے کہ اس کے ظالم شوہر کے آخرت میں کیا انجام ہو, بہت برا ہو. بہن اسپتال میں داخل ہے, بڑا آپریشن ہونے والا ہے, ناکارہ مرض, اللہ صحت اور زندگی دے. میری بہن گزشتہ ماہ گزشتہ روز بچے کی ولادت, بچے کی طبیعت بہت خراب ہے, ڈاکٹر نرسری میں رکھا ہے, اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے. میرے والد جن کا نام حسن یوسف ہے, وہ 17 دن سے لاپتہ ہے, آپ سے درخواست ہے اسی دعا تجویز فرمائے کہ وہ جلد از جلد. سورت یوسف 11 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہے, اور کوئی میٹھی چیز, حلوہ یا شیرینی یا پیرنی کھیر, حضرت اقدس خواجہ خواجگاں فرید الملت والدین فرید الدین مسعود گن شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ کئی سال ثواب کے لیے, اور ان کے خلیفہ اجل خواجہ نظام الدین اولیاء کئی سال ثواب کے لیے, عصر و مغرب کے درمیان فقراء مساکین کو کھلائے, بہت جلد بخیر و عافیت آ جائے گا ان شاء اللہ. اللہ وحدہ لا شریک, جہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے, جو اسپتالوں میں ہیں, گھروں میں بیمار ہیں, اللہ انہیں صحت زندگی دے, اور جو یہ لاپتہ ہے بزرگ, اللہ خیر عافیت عزت سے واپس لے آئے. مسلمانوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, مرادیں پوری فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے, ہر مشکل حل فرمائے, دونوں جہانوں کے سرخروی اور سعادت عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.